بسم الله ونصلي ونسلم على رسوله عروج بندگی ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک قطعہ ہے اشعار کا, اور یہ اشعار کعبۃ اللہ شریف کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوئے. عروج بندگی اس کا عنوان ہے. نہ گلوں سے مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے نہ گلوں سے مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور کسی اور سے سمت تو میری زندگی کا قرار نہ گلوں سے سمت مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سے سمت تو جو گرے در زمین پر میرے عشق کے ستارے جو گرے در زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا میری بندگی کا کارا تو چمک اٹھا زمین پر تو چمک اٹھا لال پر میری بندگی کا کارا نہ گلوں نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سے سمت تو ہے میری زندگی کا قرار جو گرے زمین پر میرے آنکھ کے سارے تو چمک اٹھا میری بندگی کا کارا نہ گلوں سے مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور سے سمت تو حالات زندگی اور سانحہ وفات. مختصر از سیدی مرشد ثانی محبی و محبوبی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ. شیخ پر فداکاری, بشارت منامیہ اور خلافت اور اجازت بیعت سے متعلق ترجمۃ المصنف میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں. اختر اس وقت 21 سال کا تھا اور توفیق الہی سے اپنا عالم شباب ایک بوڑھے شیخ کی خدمت اور صحبت دائمہ پر نظر اور فدا کر رہا تھا. خانقاہ شریف قصبے سے باہر تھی، عجیب تنہائی کا عالم تھا۔ ایک دن والدہ صاحبہ سے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اختر میرے ساتھ ایسے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے جیسے کہ دودھ پیتا بچہ ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایک دن خواب دیکھا کہ میری پیشانی کے وسط میں حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ لکھا، اور اب تک یاد ہے کہ انگشت شہادت سے کس طرح اللہ لکھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک دن خواب دیکھا کہ احقر حج کے لیے بمبئی گیا اور بحری جہاز پر سوار ہو گیا، دل میں آ رہا ہے کہ مجھے حمل ہے، اور خوف ہو رہا ہے کہ جہاز ہی میں وضع حمل کا قصہ نہ پیش ہو۔ بیدار ہونے پر حضرت مرشد کو خواب پیش کیا، جواب تحریر فرمایا کہ آپ کو نسبت متعدیہ کی بشارت ہے۔ احقر عرض کرتا ہے کہ نسبت کی دو قسمیں ہیں، وہ تعلق مع اللہ جو دوسرے تک اپنا اثر نہ کرے اس کو نسبت لازمہ کہتے ہیں، اور جو تعلق مع اللہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہو اس کو نسبت متعدیہ کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کو احقر کے حق میں قبول فرماوے، آمین۔ شیخ کی اس بشارت کے کچھ دن بعد پھر خواب دیکھا کہ حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی دامت برکاتہم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اختر کو اجازت دے دیں۔ ان دونوں خوابوں کی تعبیر کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت والا نے آخری وصیت فرمائی تھی کہ ہمارے متعلقین کو لکھ دو کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی دامت برکاتہم سے اصلاحی تعلق کر لیں۔ حضرت اقدس کے وصال کے بعد حسب وصیت احقر نے بھی تعلق اصلاحی حضرت مولانا سے کر لیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا پہلے بہت بے تکلفی کا تعلق تھا، خوب ہنسی مذاق رہتی تھی، کیونکہ حضرت ہردوئی کا اصلاحی تعلق بھی حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اس لیے بالکل پیر بھائیوں جیسی بے تکلفی تھی۔ حضرت ہردوئی کے خطوط کے اور دیگر بڑے بڑے علماء کے خطوط کے جوابات حضرت پھول پوری میرے مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ہی سے لکھواتے تھے۔ حضرت پھول پوری کو حضرت پر اتنا اعتماد تھا، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ جب حضرت ہردوئی سے اصلاحی تعلق قائم کیا تو میں نے سوچا کہ اب بے تکلفی جائز نہیں، کیونکہ غلامی ہے، یہ دوستانہ نہیں ہے۔ حضرت کے شیخ اول حضرت پھول پوری اور شیخ ثانی حضرت ہردوئی کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حضرت پھول پوری کی شان عاشقانہ تھی، ہر وقت یاد الہی میں مستغرق، حضرت کو معلوم ہی نہ تھا کہ گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سراپا محبت تھے، عشق الہی میں ڈوبے رہتے تھے، جبکہ حضرت ہردوئی کی شان جلالی، انتظامی اور اصلاحی تھی، ہر وقت بیدار مغز اور کسی بھی بے اصولی کو برداشت نہیں فرماتے تھے، فوراً اصلاح فرماتے۔ لیکن حضرت ہردوئی سے اصلاحی تعلق کے بعد حضرت نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا جیسے کوئی ادنا طالب علم اپنے استاد کا ادب کرتا ہے۔ احقر نے خود دیکھا ہے کہ جب حضرت ہردوئی ہندوستان سے تشریف لاتے تو ہفتوں پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کی صفائی اور انتظام کا خاص اہتمام فرماتے، اور فرماتے کہ میرے شیخ کے مزاج میں نفاست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی بات ہو جائے جو حضرت کو ناگوار ہو اور حضرت کا قلب مبارک مقدر ہو جائے۔ اور جب حضرت خانقاہ میں قیام فرماتے تو حضرت اپنی نشست گاہ پر تشریف نہیں رکھتے تھے کہ اب یہ میرے شیخ کی جگہ ہے، اس پر بیٹھنا خلاف ادب ہے، اور شیخ کے سامنے دو دو گھنٹے دو زانوں ایک ہی نشست پر بیٹھے رہتے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضرت ہمیں آپ کی صحبت اور مواعظ سے تو فائدہ ہوا ہی، لیکن سب سے زیادہ فائدہ شیخ کے سامنے آپ کی فنائیت سے ہوا کہ اگرچہ آپ اس وقت شیخ عالم ہیں لیکن اپنے شیخ کے سامنے آپ نے خود کو ایسا مٹایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا وجود ہی نہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے دو سال بعد مکہ مکرمہ سے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط موصول ہوا، جو حضرت نے جمعے کے دن قبل مغرب بیت اللہ شریف کے سامنے تحریر فرمایا تھا، اور جس میں حضرت والا کو خلافت اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت اور اجازت بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اس پہ یاد آیا کہ ابھی اس دفعہ مکہ شریف میں ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے حضرت والا اپنے حضرت والا رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کو خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف سے حرم شریف سے دلوائی، اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام فرمایا جہاں ہر حسنہ کا ثواب 100,000 ہے, تو آپ کو اس اعتبار سے 100,000 خلافت عطا ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی یہ سن کے, اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ وہاں واقعی ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 100,000 ہے, ہر عمل کا ثواب بھی اور درجہ بھی 100,000 ہے, تو ہمارے حضرت کی خلافت کا پھر کیا عالم ہوگا. حضرت والا کا قیام 20 سال سے ناظم آباد میں تھا. حضرت کے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی سے تحریر فرمایا کہ دل میں یوں آتا ہے کہ آپ اپنا مکان فروخت کر کے کسی دوسری جگہ زمین لیں اور وہاں خانقاہ بنائیں. شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے حکم پر حضرت والا نے اپنا مکان فروخت کر دیا اور گلشن اقبال بلاک 2 میں زمین خرید کر خانقاہ کے لیے وقف کر دی. اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, صرف ایک چھوٹی سی دکان کتب خانہ مظہری کے لیے رکھ لی جو حضرت کی ذاتی ملکیت تھی. آج بھی ہے وہ, ماشاءاللہ حضرت والا کے پوتے اسے سنبھالے ہوئے ہیں. اسی خانقاہ میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ایک مکتب قائم فرمایا جس میں بچے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے, اور کافی عرصے بعد مسجد اشرف تعمیر کی گئی. الحمدللہ آج یہ خانقاہ پورے عالم کا مرکز ہے جہاں متوسلین و طالبین خصوصاً بڑے بڑے اہل علم افریقہ, امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, برما, بنگلہ دیش, ہندوستان, افغانستان, ایران, کینیڈا, سعودی عرب اور عرب امارات وغیرہ سے اور پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے اصلاح و تزکیے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک چھوٹے سے حجرے میں حضرت والا کا قیام تھا, اور اسی چھوٹے سے حجرے سے سارے عالم میں دین نشر ہو گیا. 10 سال تقریباً ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ایک چھوٹے سے حجرے میں, جو مشکل سے میرے خیال سے 7 فٹ بائی 10-11 فٹ ہوگا, 7 فٹ چوڑا اور 10 فٹ شاید لمبا, بس اسی میں حضرت والا, یا شاید 11-12 فٹ ہوگا لمبائی میں, اور ہو سکتا ہے کہ چوڑائی کچھ اس سے زیادہ ہو 8 فٹ, لیکن اس میں ایک سائڈ پہ تو کتابوں کا پورا کیبنٹ 2-2.5 فٹ کا تو وہی لگا ہوا تھا, اور حضرت کے سرہانے ایک الماری ہوا کرتی تھی جس میں حضرت کے کپڑے رہتے تھے, اور ایک طرف واش بیسن بنا ہوا تھا. تو پہلے واش بیسن پرانے قسم کا لگا ہوا تھا, پھر ہمارے حضرت کے خلیفہ حافظ عدنان صاحب دامت برکاتہم نے بہت صاف ستھرا کر کے لگوایا, تو اس میں اور تھوڑی سی جگہ گر گئی, تو رائے رہی کتنی جگہ, ایک بستر ہی تھا بس, اور دائیں بائیں آگے پیچھے پائیں تیپے سرہانے پہ لوگ حضرت کے چپٹے رہتے تھے ہر وقت, اور اسی کمرے میں جو ہے گلشن کا مزہ تھا. ہاں کیا کیا وہ ایام تھے. بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ اسی حجرے میں حضرت والا کا قیام تھا, اور اسی چھوٹے سے حجرے سے سارے عالم میں دین نشر ہو گیا. حضرت والا فرماتے تھے کہ آخری عمر میں حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری کا پاکستان ہجرت کرنا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا. اگر حضرت پھلپوری ہجرت نہ فرماتے اور ہندوستان میں انتقال فرماتے تو حاسدین وہاں مجھے دین کا کام نہ کرنے دیتے, اور یہاں کراچی کے بین الاقوامی شہر میں قیام سے سارے عالم سے رابطہ ہو گیا, اور دین کی اشاعت و تبلیغ آسان ہو گئی, اور اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس کا کام جو اس خانقاہ کی اصل روح ہے کراچی سے دنیا بھر میں پھیل گیا. الحمدللہ آج حضرت والا کی نسبت سے مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں 100 سے زائد خانقاہیں قائم ہیں جہاں سے دین کی اشاعت اور اصلاح و تزکیہ کا کام ہو رہا ہے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی منشا سے حضرت نے دوسری خانقاہ سندھ بلوچ سوسائٹی گلستان جوہر میں قائم فرمائی, جس کے قیام کا واقعہ حضرت کی کرامت کا ظہور ہے. حضرت روزانہ فجر صبح کی سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے. حضرت سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے بتایا کہ سندھ بلوچ سوسائٹی بہت اچھی جگہ ہے, بالکل سنسان ہے, صرف 1-2 گھر بنے ہوئے ہیں. حضرت وہاں تشریف لے گئے تو وہ جگہ حضرت کو بہت پسند آئی, اور فرمایا کہ کاش یہاں ایک مسجد, خانقاہ اور مدرسہ قائم ہو جائے, لیکن وہاں کی سب زمینیں فروخت ہو چکی تھیں. یا جس طرح کہتے ہیں کہ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں, بھوکا کیا چاہے 2 روٹی, اللہ والے کیا چاہیں مسجد, خانقاہ, مدرسہ, اس سے زیادہ آگے ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کا دین قائم ہو اور لوگ اللہ والے بن جائیں, متقی بن جائیں. لیکن وہاں کی سب زمینیں فروخت ہو چکی تھیں. حضرت روزانہ صبح سیر کے لیے وہاں تشریف لے جاتے اور کھلے میدان میں 2 نفل پڑھ کر دعا فرماتے کہ یا اللہ یہاں کی زمینیں دلوا دیجئے اور مدرسہ اور خانقاہ بنوا دیجئے. اس کے بعد روزانہ قبیل مغرب تشریف لے جاتے, بعد مغرب بہت دیر تک گریہ وزاری کے ساتھ دعا فرماتے اور تاروں کی روشنی میں نہایت درد کے ساتھ ماں احباب کے ذکر فرماتے. 3 سال تک دعا فرمائی تو سوسائٹی کے ذمہ داران مجوزہ مسجد کی جگہ فروخت کرنے پر تیار ہو گئے. حضرت کے متعلقین میں ایک صاحب خیر کو علم ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ پوری مسجد میں بنواؤں گا, آپ برائے کرم اجازت مرحمت فرما دیں. اور وہاں شاندار وسیع و عریض مسجد اشرف تعمیر ہوئی. جس وقت اس بستی میں صرف 1-2 گھر تھے وہاں مسجد پہلے بنی, آبادی بعد میں ہوئی. سبحان اللہ. اور یہ مسجد اب تو ماشاءاللہ حضرت کی برکت سے اور 4-6 گنا بلکہ 10 گنا بڑھ گئی ہے, ایکسٹینشن ہو گئی ہے, خوب بہترین مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے. سب حضرت والا کی کرامتیں اور دعائیں ہیں. مسجد کے سامنے ایک زمین تھی جہاں اب جامعہ اشرف المدارس قائم ہے, اور وہ زمین 20 پلاٹوں پر مشتمل تھی اور فروخت ہو چکی تھی, اور ان کے مالکان کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہیں اور کہاں ہیں. حضرت دعا فرماتے یہاں تک کہ درمیان کا ایک پلاٹ مل گیا, وہ حضرت نے خرید لیا. پھر دوسرا پلاٹ دوسرے کونے پر. اس طرح جو پلاٹ ملا حضرت خریدتے رہے, یہاں تک کہ 2 سال میں سب پلاٹ حاصل ہو گئے. اس طرح کہ وہ جہاں پورا ایک ساتھ ہو گئے پورے, جہاں آج جامعہ اشرف المدارس سندھ بلوچ سوسائٹی گلستان جوہر میں قائم ہے, جہاں مکمل درس نظامی اور تخصصات تک کی تعلیم دی جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ کئی منزلہ عمارت ہے, بہت مضبوط عمارت ہے, اور یہاں پر کم از کم 800-900 طلباء زیر تعلیم بھی ہیں, رہائشی بھی ہیں, اور کھانا وغیرہ کا سب کا انتظام مدرسے کے ذمے ہے. اور اس کے بعد تو اب اور ترقی ہو گئی ہے, دارالقرآن بن گیا, یہاں کئی 100 طلباء حفاظ کرام ناظرہ پڑھنے والے اس بلڈنگ میں پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جگہ جگہ کئی گھروں میں جو حضرت والا کے رشتہ دار تھے اور حضرت کے پوتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے بنگلے جو ہے وہ بجائے اس کے بھاری بھاری کرائے پہ اٹھاتے, انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کر دیا. قرآن پاک کا مدرسہ اور اساتذہ کی رہائشی بلڈنگ بھی بن گئی. اب تو بہت ترقی ہو گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلستان جوہر کی زمین خریدنے کا من جانب اللہ انتظام ہوا, اور زمین کے مالک جنہوں نے زمین فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا ایک دن خود آئے اور زمین بیچنے کی درخواست کی, جو حضرت نے فوراً خرید لی. یہ حقیقت ہے کہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ, جامعہ اشرف المدارس اور مسجد اشرف بارگاہ حق میں حضرت کی آہوزاری اور دعاؤں کا ثمرہ ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, بس صورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وہ شخص, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. وہ شخص ملعون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کو ستانے کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف کے سلسلے میں اور مسلم کی روایت میں پانچ پانچ نمازوں کا کم ہونا آیا ہے, اور اس کے اخیر میں یہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانچ نمازیں ہیں دن اور رات میں, اور ہر نماز دس کی برابر ہے تو پچاس ہی ہو گئیں. اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس روز آسمان و زمین پیدا کیا تھا آپ پر اور آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض کی تھیں, سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کیجئے. اور اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض ہوئی تھیں مگر ان سے نہ ہو سکیں, اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ یہ پانچ ہیں برابر پچاس کے, سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ اور آخری بات ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے کہا پھر جائیے اور تخفیف کرائیے, مگر میں پھر نہیں گیا. اور شیخین کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں تو ارشاد ہوا کہ یہ پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس ہیں. میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی, یعنی پچاس کا اجر مقدر تھا, اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی, اور پچاس نمازوں کا بدلنا ہی مقدر تھا اس لیے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب العالمین.